وصل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بینی وبین معاصیک، کہ کتنا خوف مطلوب ہے، یعنی اللہ رب العزت سے ڈر کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے. کیا یہ ڈر ایسا ہے اتنا خوف کہ انسان ہر وقت ڈر ڈر کے کامتا رہے؟ ایسا ڈر کہ انسان اتنا خوف ہے کہ ڈر کے مارے کانپ رہا ہے، تو کیا ایسا خوف مطلوب ہے؟ تو اس طرف آگے بڑھ جائے، قریب ہو جائے گا نا. ماشاء اللہ. تو کیا ایسا خوف مطلوب ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈر رہا ہے اور ڈر ڈر کر کانپ رہا ہے، اور اتنا خوف لگا ہوا ہے کہ نہ نماز کے لیے مسجد میں آ رہا ہے؟ کیونکہ خوف کی جب زیادتی ہوگی، جب خوف کی زیادتی ہوگی تو وہ تو مسجد بھی نہ آ سکے گا. جب انسان ڈرتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے نا. میرے شیخ نے اس پہ ایک بات سنائی کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، تو وہ استنجا کرنے کے لیے، کیوں پہلے زمانے میں کھیت ہوا کرتے تھے بھائی، اب تو گاؤں میں بھی بیت الخلا بن گئے، اب تو گاؤں میں بھی سب لیٹرین ویٹرین بنے ہوتے ہیں. پہلے کھیت گاؤں والے ہی سیراب کیا کرتے تھے، کھاد جو ہے وہ مل جایا کرتا تھا ان کو. تو اب وہ بزرگ جو ہے استنجے کے لیے کھیت تشریف لے جا رہے تھے، جانے لگے تو اب نکلنے ہی لگے تھے کہ دروازے کی چوکھٹ لگی. چوکھٹ سمجھتے ہیں نا، دروازے کی چوکھٹ سر پہ لگی اور بس ہائے انا للہ و انا، چوٹ لگی تو خون نکل آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. کیونکہ سنت یہ ہے کہ جب کوئی اذیت اور تکلیف پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑے. بعض سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مرتا ہے، ایک مرتبہ جو ہے کوئی بات مجھے کسی نے سنائی تو غم کی بات تھی، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا، تو انہوں نے پوچھا کیا کوئی مر گیا، کیا کوئی مر گیا؟ میں نے بتایا کہ بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کی سنت ہے وہ صرف مرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سب مارنے کے لیے نہیں ہے لوگوں کو، بلکہ ہر وہ چیز، کل ما یؤذی المؤمن، ہر وہ چیز جس سے مومن کو اذیت ہو، ہر وہ چیز جس سے مومن کو اذیت ہو اس پر فہو مصیبہ، وہ مصیبت ہے. اور ہر مصیبت پر کیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو وہ جو ہے اس کو اجر ملے گا. ہر اذیت جس سے، ہر وہ چیز جس سے مومن کو اجر پہنچے، اذیت پہنچے یعنی تکلیف ہو، اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس سے اس کو اجر ملے گا. یہاں تک کہ اگر لائٹ چلی جائے، جیسے کے ای ایس پی کی مہربانی سے لائٹ بار بار جاتی رہتی ہے نا، تو جب لائٹ چلی جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، اگر کانٹا چپ جائے تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، اگر جو ہے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بہت چھوٹی اور معمولی بات سمجھتے ہیں نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم سکھا دی کہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے تو پھر دوسری باتوں پر کیوں نہ پڑھیں گے، سمجھ گئے نا. اور یہاں تک کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے کوئی تکلیف پہنچی، اب اس کو یاد آ گئی، اس کو یاد آ گئی یار 20 سال پہلے مجھے یہ ہوا تھا، میں موٹر سائیکل سے گرا تھا، یا میری ٹانگ میں چوٹ آئی تھی، یا مجھے کانٹا چوبا تھا، تو اس وقت میں دیکھو ان کی جگہ پھر بنا دو. وہ کام سے گئے تھے، ان کو جو حق ہے اس کا نا، ان کو جگہ دے دو، یہ ان کا شرعی حق ہے، یہ حق اللہ نے رکھا ہے ان کا. تو اب اگر 20 سال پرانی میرے دوست کو یہ تکلیف یاد آ جائے جو اس کو اذیت پہنچی تھی، جس وقت اس نے انا للہ پڑھا تھا، 20 سال بعد بھی اگر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے گا، یاد آیا کہ ہائے یار مجھے چوٹ لگی تھی، کتنی تکلیف ہوئی تھی، بس پھر فوراً اس نے دوبارہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، تو 20 سال پرانی چوٹ پر بھی اس کو اجر ملے گا. دیکھا میرے صاحب کیسا اللہ کا، یعنی کیا بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، یعنی اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کر رہی ہے، کہ ہم کسی بہانے سے اپنی بندوں پر اپنی مہربانی کریں اور اس کو اپنی رحمت دیں, اس کو ثواب اور نیکیاں خوب دیں. وہ ہم سے بس اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوٹے چھوٹے بہانے, بتائیے 20 سال پرانی تکلیف جس کا غم بھول بھی گیا, جو چوٹ بھی اثر بھی ختم ہو گیا, لیکن کیا بات ہے اگر اسی 20 سال پرانی تکلیف پر وہ انا للہ پڑتا ہے تو اس پر دوبارہ اثر ملے گا. دیکھا آپ یہ کیا ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے وہ میرے دوستو, کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے, جو پرانی بات پر بھی اجر دے رہے ہیں. یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لے بندے تو دونوں ہاتھوں سے لے, ہم سے سب کچھ ہم تم کو دیں گے, لیکن تو ہم سے رابطہ تو کر, تو ہم سے تعلق تو جوڑ, تو کچھ ہم سے مانگ تو صحیح, ہم تجھے وہ دیں گے جو تیرے گمان میں بھی نہیں آ سکتا. تو لہٰذا ہر اذیت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. طلحہ اب ان بزرگ نے جب ان کو چوٹ لگی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اس کے بعد کیا فرمایا الحمدللہ. تو خادموں نے پوچھا, جو خادم تھے انہوں نے کہا حضور انا للہ کی سنت کو سمجھ میں آ گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون کی سنت تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ کو چوٹ لگی اس لیے آپ نے انا للہ پڑھا, لیکن یہ جو آپ نے الحمدللہ کہا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ غم کا وقت ہے اور آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. کہا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو کوئی مصیبت آ گئی, چھوٹی مصیبت آ گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا. جیسا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت ڈال دیتے اور پھر بندے کو اس پر صبر کی توفیق دیتے, جس سے بندہ صبر کرتا ہے اور بڑی مصیبت سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے. اب اس سے ایک اور بات یاد آئی, ذرا یہ بزرگ کا قصہ یاد رکھنا. ایک مرتبہ ایک شخص تھا, حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک شخص تھا, اس نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ دعا فرما دیجئے کہ میں جانوروں کی بولی سیکھ جاؤں. تو انہوں نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے اس کی, کہا بس میرا دل چاہتا. اچھا بہت اچھا, خیر دعا کی, دعا قبول ہوگی. اب ان کے جو کتا تھا, ایک کتا دوسرے کتے سے باتیں کر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ یار یہ جو اس کا گھوڑا ہے نا, یہ گھوڑا کل مر جائے گا. انہوں نے کہا او کل مر جائے گا, وہ فوراً بازار لے گیا اور بازار لے جا کر بھیجیے گھوڑا. اب گھوڑا بھیجیے, پیسے مل گیا, اس کا نقصان بچ گیا. بہت اچھا. اس کے بعد 2-4 مہینے گزرے تو آپس میں کتے باتیں کر رہے تھے کہ اس کا جو اس کی جو بھینس ہے نا, کل بھینس مر جائے گی. اس نے سنا, اس نے کہا او چلو بھائی بھینس کو بھی لے جا کے بیچ دیا. پھر بکری کی باری آئی, کچھ عرصے کے بعد بکری بھی بیچ دی. تو اس طرح اس کی یہ سب ہوتا رہا. تو ایک دن وہ کتا آپس دوسرے کتے سے بات کر رہا تھا, کہہ رہا تھا یار ہم مالک کا گدھا گھوڑا مرنے والا تھا تو ہم خوش تھے, چلو گھوڑا مرے گا کچھ ہمارے بھی کھانے پینے کا انتظام ہوگا, لیکن مالک نے اس کو بیچ دیا. پھر بھینس کی باری آئی تو ہم نے کہا چلو اب ہمارے کو کچھ کھانے پینے کو ملے گا, کچھ ہڈیاں پٹیاں مل جائیں گی, وہ بھی نہیں مل سکے. چلو کہا پھر بکرے کی باری آئی, بکرے سے بھی کچھ نہ مل سکا. کہا کیا خوشخبری ہو, کل مالک مرنے والا. کہا آپ تو ضرور ہڈیاں ملیں گی. اب وہ تو اپنی باتیں کر رہے تھے, ادھر مالک کا برا حال ہو گیا. اب وہ بھاگا بھاگا پہنچا, کہا کہ حضور میں تو مر گیا. اسے کیا ہوا؟ کہا کہ جی کتے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کل مالک مر جائے گا, تو کل تو میری موت ہے. کہا اب کیا کروں؟ کہا اللہ میاں سے دعا کیجیے میری زندگی بڑھ جائے. خیر عیسیٰ اسلام نے اللہ سے رابطہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس طرح ایک مصیبت آنے والی تھی, تو وہ مصیبت ہم نے اس کے گھوڑے پہ ڈال دی, لیکن اس نے گھوڑا بھیج دیا. پھر وہ مصیبت ہم نے بھینس پہ ڈال دی, وہ بھینس بھی بیچ دی. پھر وہ مصیبت ہم نے بکرے پہ ڈالی, وہ بھی بیچ دیا. مرغی پہ ڈالی, وہ بھی بیچ دی. اب کچھ نہیں بچا, اب یہی بچا, اب وہ اس پہ آ کے رہے گی. اسی لیے بزرگوں نے ہمارے فرمایا کہ دیکھو جو تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, یہ اصل میں تمہاری مصیبت کا کفارہ سمجھو. یہ مصیبت تم پر آنی تھی جو اللہ تعالیٰ نے دوسری شکل میں دے دی. لہٰذا ان چیزوں سے گھبراؤ مت. کبھی کیا ہوتا ہے, اور اللہ نے خود فرمایا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے. کیسے؟ کبھی تمہیں دشمنوں کا خوف دیں گے. کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, دوسرے پارے میں اللہ فرما رہا ہے, وَالْجُوعِ, کبھی تمہارے کھانے پینے میں کمی کر دیں گے کہ تمہارے کھانا پینا بھوک کا کبھی بھوک سے امتحان لیں گے, اور کبھی ونقص من الاموال کبھی تمہارے مال میں نقصان ہو جائے گا کہ کوئی چور ڈاکو آ کے پیسے نکال کے لے جائے گا, اور کبھی والانفس کبھی تمہارے کو چوٹ لگ جائے گی, کبھی تمہارے سر میں درد ہوگا, کبھی تم کو نزلہ ہو جائے گا, کبھی تم کو بخار ہوگا, کبھی تمہاری کمر میں درد ہوگا, کبھی تمہاری ٹانگ میں درد ہوگا, اور بس ثمرات, اور کبھی تمہارے باغات میں کوئی کمی ہوگی, لیکن یہ تمہارے امتحان کے طور پر ہوگی. کیوں, کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے, خوشخبری ہے. تو بتاؤ بھائی, خوشخبری اچھی بات پہ دی جاتی ہے بری بات پہ؟ تو پتا چلا کہ جب خوشخبری مل رہی ہے تو پتا چلا یہ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں یہ مصیبت برائے مصیبت نہیں ہے, بلکہ اس مصیبت کر پر اس کو کوئی انعام ملنے والا ہے. دیکھا آپ نے صاحب, لہٰذا جو مصیبت آتی ہے میرے دوستو, چھوٹی مصیبت کبھی آتی ہے, یہ اصل میں بڑی مصیبت کو دفع کرنے والی ہوتی ہے. بعض دفعہ یہی اللہ چھوٹی مصیبت دیتے ہیں تو انسان اس پر صبر کرتا ہے, کہتے اللہ میں تیری مرضی پر راضی ہوں, اس کا یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بڑی مصیبت سے بچا لیتے اس کو اور کوئی انعام عطا فرما دیتے. دادا ان بزرگ نے کیا کہا, جب چوکٹ لگی تو پہلے انا للہ پڑھا, کہ انا للہ کی سنت ادا کی, پھر اس کے بعد الحمدللہ کا. کہا صاحب انا للہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ چوٹ لگی, یہ الحمدللہ سمجھ میں نہیں آیا. تو کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا. اب شاگردوں نے دل میں سوچا یہ ان بزرگوں کی یہ ایسی بھائی بس باتیں ہی ایسی ہیں. خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ کسی کام سے شاگرد نکلے تو میرے مرشد نے واقعہ سنایا کہ وہ کھیتوں میں گئے تو دیکھا وہاں دو آدمی خنجر لیے ہوئے بیٹھے ہوئے, اور جدید زمانے کے اعتبار سے سمجھو ٹی ٹی پستول لیے بیٹھے ہوئے. تو پوچھا کہ بھائی آپ لوگ یہاں کیسے بیٹھے ہوئے؟ کہا کہ وہ ایک یہاں مولانا صاحب آتے ہیں تو ہم نے ان کو ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور یہ اور وہ, کہ شراب نہ پیو, زنا نہ کرو, یہ نہ کرو, اور ہماری جھنڈا وہ پڑتا ہے, تو اس لیے ہم ان کا قصہ ختم کریں. خیر وہ سمجھ گئے کہ اچھا یہ بات ہے. اب وہ کہے, انہوں نے کہا حضرت مبارک ہو, واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیا, کیونکہ یہاں تو آپ کو صرف چوٹ لگی, اگر آپ باہر نکلتے تو وہ آپ کی جان لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اسی لیے میرے دوستو, بعض مرتبہ چھوٹی مصیبت جو ہے وہ بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ہوتی ہے. لہذا کسی مصیبت پر اللہ جب ہو یہ کہ اللہ تیرا انا للہ پڑھے اور کہے کہ اللہ اس کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور مجھے بڑی بڑی پریشانیوں سے بچا دیجئے, تو چھوٹی انسان ہے. یہاں تک کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے اگر گرمی بھی لگے, اب جیسے آج کل گرمی ہے نا, اب گرمی لگ رہی ہے, اس کو کیا برا حال ہے, اللہ اللہ گرمی لگ جائے, وہ بھائی پنکھا چلا دیا, اور ایسے وقت میں اگر لائٹ چلی جائے بس پھر کیا کرتے ہیں. ایسے وقت میں میرے دوستوں بجائے کے ایف سی والوں کو گالی دینے کے کہ ان کی ماں کی ان کی بہن کی سالے, ان کو تو بس ہے نہیں, ہر وقت یہ لوڈ شیڈنگ کرتے رہتے ہیں اور یہ کر, ماں بہن نہ کرے ان سے, بس کے صبر کرے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے, جب گرمی لگے اور انا للہ پڑھے اس پر بھی اجر ملے گا. تو دیکھو مومن کا یہ حال ہے کہ اس کو گرمی پر بھی اجر مل رہا ہے تو عبادت پر کیسا اجر ہوگا؟ لہذا مومن کا کوئی حال وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خالی نہیں ہے میرے دوست. مومن کا حال اللہ کی رحمت سے کوئی خالی نہیں ہے, لہٰذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر بریانی کھلائیں تو مزے, اور اگر چٹنی روٹی کھلائیں تو مزے, اگر کچھ نہ کھلائیں تو بھی مزے ہیں, ہر حال میں اس کے مزے ہیں. کوئی حال مومن کا اللہ کی رحمت سے اور میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تو ثواب سے اور نیکی سے خالی نہیں ہے مومن کا. شرط ہے ضرورت سیکھنے کی کہ سیکھ لے. لہٰذا گرمی بھی لگے یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ مجھ کو بہت گرمی لگ رہی ہے, اللہ سے کہے, اور یہ تو بہانہ ہے کہ امید نہ برآنا. ایک شاعر بزرگ فرماتے ہیں, امید نہ برآنا امید برآنا ہے, امید نہ برآنا امید برآنا ہے. برآنا کی کیا معنی ہے؟ پوری نہ ہونا, یعنی امید کا پورا نہ ہونا اصل میں امید کا پورا ہونا ہے. کیا مطلب؟ کہ ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے, بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ مجھے فلاں چیز دے فلاں چیز دے فلاں چیز دے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دعا اس کی قبول نہیں ہوتی, وہ دعا قبول نہیں ہو رہی, اب بھی ہو ہی نہیں رہی قبول. لیکن بزرگ کیا فرماتے ہیں, اصل میں دعا کا قبول نہ ہونا یہ بھی تو ایک رحمت ہے کہ ان سے باتیں کرنے کا بہانہ مل رہا ہے, باتیں کرنے کا بہانہ مل رہا ہے. میرے شیخ نے سنا ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا,
اور اللہ میاں سے دعائیں کرتا تھا, ایک دعا مانگا کرتا تھا. 6 مہینے گزر گئے, بہت رو رو کے آہل زاری سے تڑپ تڑپ کے دعا مانگتا تھا. فرشتوں نے اللہ رب العزت کا رس کیا کہ اللہ یہ تیرا بندہ کتنا رو رو کے دعا مانگتا ہے. اللہ تو مالک ہے, تو حاکم ہے, تو خالق ہے, آپ کی حکمت ہم سمجھ نہیں سکتے, لیکن اللہ آپ اس بندے کی دعا کو اگر قبول فرما لیں, آپ مالک ہیں, آپ خالق ہیں, آپ کی بھی ہے, لیکن آپ اس بندے کی دعا کو قبول کیوں نہیں فرما لیتے. اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری بات کا جواب دوں گا, پہلے تم جاؤ دنیا کے اندر جاؤ, کتنے لوگ ایسے ہیں جو پرندے پالتے ہیں, کسی نے کوئل کو, کسی نے بلبل کو, کسی نے طوطے کو, کوئی طوطے کو, کوئی مینا کو پالتا ہے. تو ذرا ان سے جا کر پوچھو کہ یہ طوطا اور مینا کو کیوں پالتے ہیں. اس سے ایک یاد آیا کہ ایک شخص کے پاس دو طوطے تھے, تو اور ایک کا حال یہ تھا ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا تھا, اور دوسرا طوطا سجدے میں گرا رہتا تھا ہر وقت. تو اس سے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو حیران, یار طوطے تمہارے اتنے عبادت گزار, ایک تسبیح پڑھ رہا ہے اور ایک سجدے میں گرا ہوا ہے. اللہ اکبر, یار کیا کہنا, یار میرے پاس ایک مینا ہے, او ہو نہ پوچھو, ہر وقت ٹٹ 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 کرتے رہتی ہے, سر میں درد کر دیتی ہے. یار میں ایک کام کروں گا, مینا کو کچھ دن لاؤں گا, ذرا یہ طوطوں کی صحبت میں بیٹھے, کچھ عبادت گزار وہ بھی بن جائے. اس نے کہا بہت اچھا بھائی لیا نا. ایک دن وہ دوست پنجرے میں مینا کو لے کر آ رہا تھا, تو ایک طوطا تسبیح جو پڑھا تھا ایز اے مراقبے میں مصروف تھا وہ, اور جو اس نے آنکھ کھول کر دیکھی, میں نا اسے تسبیح پھینکی اور اس کو لات ماری طوطے کو, ابے اٹھ گیا, جس کے لیے تو سجدے میں گرا تھا وہ آ گئی. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کسی کی عبادت سے جلدی مروب نہ ہونا. بعضے لوگ بڑی بڑی عبادتیں کرتے نظر آئیں گے, لیکن ذرا جلدی مروب نہ ہونا, ہو سکتا ہے وہ کسی مینا یا طوطی کے لیے گرا ہوا ہو سجدے میں. جیسے اس نے تسبیح پھینکی, وہ لات ماری, وہ اٹھ گیا, جس کے لیے تو سجدے میں تھا وہ آ گئی. تو اسی لیے بزرگوں نے کیا فرمایا, میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ کسی کی عبادت سے جو ہے زیادہ مروب مت ہونا, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ طوطی کے لیے عبادت کر رہا ہو کہ مجھے بھی طوطی چاہیے, اللہ کے لیے نہ ہو, کوئی غرض ہو اس کی عبادت میں. بعض لوگ یہ عبادت میں بھی غرض ہوتی ہے نا, اس لیے فرمایا ذرا جلدی مروب نہ ہونا اس سے. تو میرے دوستو, اللہ رب العزت نے فرمایا, کیا معاف فرماتے ہیں رومی رحمۃ اللہ علیہ, کہ جا کر تم جا کر پوچھو کہ کیا بات ہے, کہ کیوں پالتے ہیں. تب ہو گیا اور اس نے فرشتوں میں جا کر کئی لوگوں سے سوال کیا, تو کسی نے کہا یہ ہمیں اچھا لگتا ہے, کسی کا ہمیں اس کی بولی اچھی لگتی ہے, جب یہ چو چو ٹو ٹو کو 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 کرتی ہے, اس کی بولی اچھی معلوم ہوتی ہے, اس لیے ہم نے اس کو پجرے میں قید کیا تھا. تو اللہ رب العزت کو آ کر بتایا کہ اللہ میاں وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی بولی اچھی لگتی ہے, جی جی بولتے ہیں یہ پرندہ, اس کی بولی ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا, ماں رومی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فرشتو, ہمیں بھی اس بندے کی بولی اچھی لگتی ہے, جب یہ آہوزاری کرتا ہے, جب یہ روتا ہے, تو ہمیں اس کا رونا بہت اچھا لگتا ہے, اس لیے اگر میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا تو اے میرے بندے, اے فرشتہ, یہ میرا بندہ چھوڑ دے گا, ہمیں اس کا رونا پسند ہے. کیونکہ میرے شیر فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ لعنین المذنبین, کہ گنہگار کا رونا, گنہگار کی آہوزاری احب الیا من زجل المسبحین, اللہ تعالیٰ کے یہاں سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمد للہ الحمد للہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کے نعروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو گناہ گاروں کا رونا پسند ہے. جب گناہ گار اپنے گناہوں پر روتا ہے, زمین پر گناہوں کو یاد کرتے روتا ہے, آسمان پر اس کی بندگی کا تارا چمک جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا وجہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو گناہ گاروں کا رونا کیوں زیادہ پسند ہے بنسبت سبحان اللہ کہنے والے سے, حالانکہ فرشتے جیسی عبادت کرتے ہیں. دوستو ہم لوگ اپنی عبادت کو کیا کہیں, ہماری عبادت کیا ہے. ایک بزرگ فرماتے, جہے بر او بر فرشتہ بر پاکی ہے ماں, کبھی تو میں عبادت کی اتنی بلندیوں پر جاتا ہوں اور پاکی کی اتنی بلندیوں پر جاتا ہوں کہ فرشتہ بھی میری پاکی پر جو ہے وہ رشک کرتا ہے. گہے بر او رشک, گہے رشک بر او بر فرشتہ بر بر پاکی ہے ماں, کبھی میری بلندی پر, کبھی میری پاکی پر فرشتہ بھی رشک کرتا ہے. گہے گہے خندہ زنک دیو از ناپاکی ہے ماں, اور کبھی میں گناہوں کی اس ذلت میں گرتا ہوں کہ شیطان بھی مجھ پر ہنستا ہے. کہ پاکی تو ایسی اور ناپاکی ایسی, لیکن کیا فرماتے ہیں کہ ان سب کا تو ہے اللہ کی فرمانبرداری گزارے, لیکن اصل اعتبار کس چیز کا ہے. احسنت ایمان تو سلامت بلبے گور برین آسن تو بری چستی اور چالاکی ہے ماں، کہ جس دن میں اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے کر جاؤں گا، دنیا کیسی ہو، کیا تقریریں ہو، کیا عبادتیں ہو، لیکن میرے دوستو جب میں اپنے ایمان کو سلامتی میں کے ساتھ قبر میں لے کر جاؤں گا، احسن تو بری چستی اور چالاکی ماں، تب میں اپنی چالاکی پر بڑا خوش ہوں گا کہ واہ واہ کہ تو کتنا چالاک ہے، ہوشیار ہے کہ اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے گیا. تو کیا بات ہے، کبھی ایک بزرگ فرماتے ہیں کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اللہ اللہ کے نعرے ذکر تلاوت عبادت ہو رہی ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف کا قصور ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے معافی مانگ رہا ہے، اللہ میں بہت گنہگار ہوں تو مجھ کو معاف فرما دیجیے، میں بہت گنہگار ہوں، ہم نے آپ کی عبادتوں سے، ہم نے جو عبادت کی کہ اللہ ہماری اس عبادت نے آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا، آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہماری تقریر آپ کی عظمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتی، ہماری معرفت آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتی، لہذا ہماری ہر عبادت کی جو کوشش ہے یا اللہ کی کہ ہم بھی بندہ، ہماری ہر کوشش بندہ، لہذا ہم بھی کمزور ہیں، ہماری ہر کوشش بھی کمزور ہے، ہماری اس کمزوری کو تو معاف فرما. بندہ رو رہا ہے، کیا فرماتے ہیں، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی یہ اعتراف قصور ہے، ہے ملک کو نہیں جس کی خبر، ہے ملک کو نہیں جس کی خبر، وہ حضور میرا حضور ہے. ملک کے معنی فرشتے ہیں، ملک صاحب نہ سمجھ لینا کہ مالک آگا ہوٹل والا شاید ہوگا، یہ ملک کے معنی فرشتہ، ملک کے معنی فرشتے، ہے ملک کو نہیں جس کی خبر، وہ حضور میرا حضور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی بندے کو وہ حضور نصیب ہو جاتی ہے کہ جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ عبادتوں سے اور اپنی آہوزاری سے، بندوں کی آہوزاری سے اللہ تعالیٰ بندے کو وہ قرب اور وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ فرشتے کو بھی اس کی خبر نہیں. تو میرے دوستو کیا الحمدللہ کے ان کیا ہر مصیبت جو ہے، ہر مصیبت وہ کبھی کبھی میرے دوستو وہ ترقی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، گناہوں کی معافی کا یا کسی اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ بڑی مصیبت سے بچا لیتے ہیں، چھوٹی مصیبت دے دیتے ہیں اور بڑی مصیبت سے بچا لیتے ہیں. اس لیے مصیبت یہ ہے، جیسے نظر بچانا، عورتوں سے نظریں بچانا، یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ زلزلہ ہے. صرف مصیبت نہیں آتی بلکہ دل پر زلزلہ آ جاتا ہے، اس کو بالا کوٹ اور کشمیر بنا دیتا ہے، یعنی زمین کو تہس نہس کر دیتا ہے نظر بچانا. لیکن انعام کیا ہے، یہ تو کیا ہے، زلزلہ تو نظر آیا، انعام بھی تو دیکھے کیا ہے، کہ انعام اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے، اس کے بدلے میں انعام اللہ کی ذات مل جاتی ہے. کیا چاہیے آپ، اور حدیث قدسی میں آپ سنیے کیسے، حدیث قدسی میں، حدیث قدسی کی کیا تعریف ہے، الحدیث القدسی هو الکلام الذی، ارے فواد کیا ہے، فواد کیا چلا گیا، الحدیث القدسی هو الکلام الذی یبینه النبی بلفظه وینسبه الی ربی. حدیث قدسی میرے دوستو وہ کلام نبوت ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر یہ فرمائے کہ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا. تو کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، کہ جو نظر بازی ہے یعنی عورتوں کو دیکھنا، نہ محرم عورتوں کو دیکھنا، یہ سڑک کو چلنے والی عورتوں کو دیکھنا، یا اخبار میں ان کی تصاویر دیکھنا، یا فلمیں دیکھنا، یا جو ہے ان کے خیالات دل میں پکانا، یہ کیا ہے، اور یا لڑکوں کو دیکھنا کہ جن لڑکوں کی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے ان لڑکوں کو دیکھنا، اس کے کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ یہ ابلیس کے زہر، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ابلیس کے تیر ہیں ان میں سے ایک تیر یہ بھی ہے کہ النساء حبائل الشیطان، کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کا جال ہے، جال یہ ان سے شکار کرتا ہے، صوفیوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو شکار کرتا ہے اس سے، کہ وہ شیطان کا جال ہے پکڑتا ہے. اور تیر بھی کیسا، ایک ہوتا ہے تیر سادہ، ایک ہوتا ہے تیر زہر میں بجھا ہوا. زیادہ جب وہ تیر لگتا ہے نا، سادہ جب تیر لگتا ہے تو وہی تکلیف ہوتی ہے جہاں لگتا ہے، لیکن جب زہر میں جو تیر بجھا ہوتا ہے تو خون کے ساتھ پورے جسم میں جاتا ہے، پورے جسم میں آگ لگا دیتا ہے. لہذا بندہ اب کہے کہ صاحب یہ زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے کیا ہے، تو بتاؤ کہ جب انسان کسی عورت کو دیکھتا ہے پورے جسم میں آگ لگتی ہے کہ نہیں لگتی، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کان اس کی گفتگو سننا چاہتا ہے، ناک اس کو سونگھنا چاہتی ہے، ہونٹ اس کا چما لینا چاہتے ہیں، زبان اس سے باتیں کرنا چاہتی ہے، ہاتھ اس کو چھونا چاہتے ہیں، قدم اس کی طرف چلنا چاہتے ہیں، اور دل جو ہے اس کے خیالات پکانے کو جی چاہتا ہے. پورے جسم کے آزا، پورے جسم کے بال بال اس حسین کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو زہر ہوا نہیں ہوا، اور اللہ کی نافرمانی کر کے. لہذا اس کا لڑاتا تو آنکھیں ہیں، لڑاتا آنکھیں ہیں، کہتی کیا ہوا کیا، کہ صرف آنکھیں ہی تو چار ہوئی تھی، آنکھیں چار ہوئی تھی، صرف آنکھیں ملی تھی، لیکن آنکھیں چار ہونے پر چار چار جوتے بھی پڑتے ہیں. اللہ کے عذاب کے جوتے، واللہ دنیا اگر جوتے مارے تو نظر آئیں گے، لیکن جو اللہ کے عذاب کے جوتے ہیں یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے، لیکن اس کا دل اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. کیسے؟ باوجود مال کے، باوجود بنگلے کے، باوجود روپیہ پیسے کے، باوجود شامی کباب اور بریانی کے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس کے پاس، ایئر کنڈیشن بھی ہوتا ہے، لیکن سکون حاصل کرنے کے لیے یہ سکون آور گولیاں کھاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے تیرا نفسیاتی دماغ خراب ہو گیا، تجھے ڈپریشن ہو گیا ہے، تجھے یہ ہو گیا ہے اور تجھے وہ ہو گیا ہے، اس کو گولیاں کھلاتا ہے، ہزاروں روپے مہینے کے اندر صرف گولیوں پہ، ڈاکٹروں کی فیسوں پہ پھونک دیتا ہے، لیکن اس کو چین نہیں ملتا. ملے گا بھی کیسے؟ جب اللہ ناراض ہے کسی بندے سے، جب اللہ آسمان پر اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، تو وہ بندہ زمین میں چین اور سکون سے رہ نہیں سکتا. لہٰذا ڈاکٹر کتنا کہیں ڈپریشن ہے اور وہ سب، بلڈ پریشر کرتے ہیں چیک کرتے ٹھیک ہے، دل کی ای سی جی لیتے جی ای سی جی ٹھیک ہے، گردے چیک کیے گردے ٹھیک ہے، الٹرا ساؤنڈ کیا پورا جسم کا سب ٹھیک ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہے، اس کی نبض پلس بھی ٹھیک ہے، ہارٹ بیٹ سب ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بس کیا بتاؤں مجھے کچھ تکلیف ہے، جو دنیا کی کسی مشین کے اندر وہ تکلیف آ نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو بتا دیا کہ تمہاری مشینوں میں تو نہیں آ سکتی، لیکن ہم نے اس کو بتا دیا کہ یاد رکھنا من اعرض عن ذکری، یہ جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا، فإن له معیشة ضنكا، اس کی زندگی کڑوی اور تلخ ہو جائے گی. لہذا کتنے حسینوں کے پاس بیٹھے چین نہ مل سکے گا، شامی کباب اور بریانی کھائے اس کے منہ میں کباب ہوگا، دل پر اللہ کا عذاب ہوگا، شراب پیے گا نشہ رہے گا تب تک تو اس کو کچھ ہوش نہیں ہوگا، لیکن نشہ اترتے ہی پہلے سے ڈبل جوتے پڑنے شروع ہو جائیں گے. حسینوں کی گودوں میں بیٹھے گا کہ چلو یہیں سے ہمیں مزہ ملے گا، لیکن جب دو چار منٹ کے بعد جب پھر وہ نشہ اترے گا پھر وہ اور تیزی بڑھ جائے گی. کیونکہ اللہ کے جو عذاب میں گرفتار ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور کرنے کے لیے آزادی کو خریدتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ ہم پیشاب کو، پیخانے کو پیشاب سے دھو دیں، یہ پیخانے کو پیشاب سے دھونا چاہتا ہے، تو کیا ہوگا، ناپاکی اور بڑھ جائے گی. نتیجہ کیا ہے کہ زندگی عذاب میں مبتلا ہوتی رہتی ہے. ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ میڈیکل چیک اپ کر لو، مجھے سکون کی دوا دے دو، کچھ دے دو بھائی، کہ میں کیا کروں گا. یہ بندہ، اس کو پوری دنیا میں کئی چین اور سکون ملتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جو اللہ کو ناراض کرے، میرے دوستو جو اللہ کو ناراض کرے وہ دنیا میں چین اور سکون نہیں پا سکتا، کتنا ہی کر لے. اور پھر ایسا ہو کہ کہے صاحب ہم نے آنکھیں تو لڑائی تھی، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، آنکھ لڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کوئی آدمی کی پھولے پہ پیچھے کوئی اتنی چھوٹی سی سوئی چبھ دے، اگر پیچھے ادھر کوئی کولے پہ اس کے چھوٹی سی سوئی چبھو دے، کیسے چکا کیا کیا یار، تو کیا کہیں گے کہ کیا ہوا یار، دیکھو اتنی چھوٹی سی تو سوئی ہے، یہ چبھ ہوئی تھی، کتنا اچھل رہا ہے چھ فٹ کا آدمی ہے نا، کیوں بھائی، کیا چیز ہے، معمولی سی چیز ہے، کیوں اتنا اونچا اچھل رہا ہے؟ پتا چلا چیز تو معمولی ہے، اس کے اثرات بہت گہرے ہیں. اگر گناہ تو اگر معمولی ہو میرے دوستو، اس کے اثرات بہت خطرناک ہے. اللہ کو ناراض کرنے والا یہ چین اور سکون کا خواب نہیں دے، یاد رکھنا، چاہے وہ مقرر ہی ہو. یہ نہیں کہ مقرر تقریر کر کے بچ جائے گا، یہ تقریر کر دی چھٹی ہو گئی، نہیں میرے دوستو، تقریر کا معاملہ نہیں عمل کا معاملہ ہے، مقرر کو بھی عمل کی ضرورت ہے، لہذا عمل بچائے گا، جو عمل کرے گا اس کو فائدہ ہے. چاہے مقرر کی تقریر سے دوسرے عمل کریں، ایک آدمی سوپ بیچ رہا ہے، سب لوگ سوپ پی پی کے تگڑے ہو گئے، اور سوپ بیچنے والا نہیں پیتا، یخنی بنانے والا یخنی نہیں پی رہا، تو اس کی جان نہیں بنے گی. لہذا جو دوسرے، تو دوسروں کی تو جان بن جائے گی، اچھا بھائی گناہ سے بچنا، وہ گناہ سے بچ رہے ہیں، وہ آگے بڑھ. لہذا میرے دوستو، لڑتی تو صرف آنکھ ہی ہے، کیا کیا سب دیکھا ہی تو ہے، نہ لیا نہ دیا، سب دیکھ تو لیا، بس لیا نہ دیا کیا ہے, کیا دیتا ہے, اپنی آنکھیں دیتا ہے, اپنا دل دیتا ہے, اس کے بدلے میں اللہ کا عذاب لیتا ہے. اللہ کا عذاب معمولی چیز ہے. اور انعام کیا ہے؟ انعام یہ ہے ان نظر سہم من سہام ابلیس مسموم, کہ ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر یہ نظر بازی ہے. لڑکوں کو دیکھے یا عورتوں کو دیکھے, یا فلمیں دیکھے, ننگی فلمیں ہو یا ننگی تصاویر ہو, اخبار کی تصاویر ہو یا جو بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں وہ تصاویر ہو, یاد رکھنا یہ آدمی چین اور سکون سے نہیں بیٹھ سکتا. زہر ہے, زہر تیر ہے, تیر یہ اس کو برباد اور پریشان کر کے رکھے گا. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں, من ترکہا مخافتی, جو میرے خوف سے نظر کی حفاظت کرے گا, من ترکہا مخافتی, جو میرے خوف سے, ایسا نہیں کہ مقرر لوگوں کے خوف سے, امام مقتدی کے خوف سے, مقتدی امام کے خوف سے, باپ بیٹے کے خوف سے, استاد شاگرد کے خوف سے, شاگرد استاد کے خوف سے, مرید پیر کے خوف سے, پیر مرید کے خوف سے, نہیں اللہ کے خوف سے, جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو اپنی نظر کی حفاظت کرے گا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, ابدلتہ ایمانن, میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا, یجد حلاوتہ فی قلبی, کہ اس کی مٹھاس کو اپنے دل کے اندر وہ موجود پائے گا. موجود پانے کے کیا معنی؟ موجود پانے کے معنی یہ ہے کہ جیسے یہ پین موجود ہے, اس کی موجودگی میں کسی کو شک ہے, بس یہ ہے. اور یہ کہے کہ میرے جیب میں 100 روپے ہیں, تو اگلا ہوا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, وہ نظر نہیں آ رہا نا, اس کی موجود کا کیا علم نہیں ہے. جیسے ایک آدمی تھا, اس کو ایک عجیب مرض تھا کہ وہ کہتا تھا میرا سر جو ہے شیشے کا ہے. بعضوں کو وہم کا مرض ہو جاتا نا, تو وہ کہتا تھا میرا سر شیشے کا ہے. ماں یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کو پتا چلا تو حضرت نے کہا اچھا بھائی بلا اس کو. حضرت نے ایک شیشے کا وہ فرمایا بلوایا, تو اب حضرت نے کیا اس کو بلوایا, تو اب وہ کہتا تھا کہ میرا سر جو ہے وہ شیشے کا. تو حضرت نے کیا کہ ایک شیشہ تھا وہ آیا تو وہ توڑوا دیا, اور فرمایا کہ تیرا جو سر کا شیشہ تھا وہ ہم نے توڑ دیا. پھر حضرت نے کہا کہ اچھا بھائی مجھے تمہارا علاج کرنا ہے. کہا جی بہت اچھا. حضرت نے جوتی اٹھائی اور اس کی کھوپڑی میں مارنا شروع کر دی. تو اس نے کہا کہ میں مر گیا. حضرت کیا کر رہے ہیں؟ نے کہا کہ میں تیرا سر کا علاج کر رہا ہوں. کہا کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے. پوچھا کہاں لگ رہے؟ کہا سر پہ لگ رہی ہے. کہا وہ تو شیشے کا ہے. کہا نہیں حضرت میرے سر پہ چوٹ لگ رہی ہے, میرے سر پر چوٹ لگ رہی ہے بس. اور وہ شیشہ حضرت نے سلوا دیا تھا, ایک ایسے ہی شیشہ پھینک دیا. وہم تھا نا اس کو, لہٰذا نتیجہ کیا ہوا اس کا, وہ مرض جو کئی دن کا تھا وہ اچھا ہو گیا. بڑے بڑا علاج کرائے لیکن اللہ والوں کی تدبیر دیکھیے کیا جی. ایسے جب حضرت مدرسے میں تھے نا, کبھی طالب علم کی پٹائی کرتے تھے تو طالب علم کہتا اللہ حضرت اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے, اللہ کے لیے نہ ماریے. فرماتے تھے تجھے اللہ ہی کے لیے مار رہا ہوں, میں تجھے اللہ ہی کے لیے مار رہا ہوں. تو کہتا تھا حضرت اللہ کے لیے نہ مارے. فرماتے تھے تو اللہ کے لیے مار کھا لے, میں تجھے اللہ ہی کے لیے مار رہا ہوں. خیر تو میرے دوستو اللہ نے کیا فرمایا کہ یعنی جیسے وہ واجد موجود ہوگا, جیسے اس کی موجودگی پہ کسی کو شک ہے, لہٰذا میرے دوستو ایسے ہی جیسے یہ پین ادھر جیب میں موجود ہے, ایسے ہی اس کے دل کے اندر حلاوت ایمان کی مٹھاس موجود ہوگی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اگر نظر بچانے سے ہم بھی نظر بچاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں یہ کام کرتے ہیں ماشاء اللہ, کتنے, ہمیں تو وہ مٹھاس محسوس نہیں ہوتی ہے نا, ہمیں وہ مٹھاس محسوس نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی اگر اس کو آپ بریانی کھلائیں جس کے اندر مرچیں بھی ہیں, اب وہ بریانی کھاتا ہے اور کہتا ہے بریانی پھیکی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا مطلب ہے کہ جو کھانے والا ہے وہ صحت مند نہیں ہے. کھانے والا جو ہے ابھی وہ صحت مند نہیں ہے, ضرور اس کی زبان خراب ہے. آپ اس کی زبان نکال کر دیکھیں تو زبان پتہ چلا جی پیلی ہے. اب زبان کی پیلاہٹ کیا بتاتی ہے؟ اس کا پیٹ خراب ہے. اور جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو زبان پر ذائقہ محسوس نہیں ہوگا, یا اگر اس کو نزلے کی بیماری ہے زبان پر ذائقہ محسوس ہوگا؟ نہیں ہوگا. بخار ہے زبان پر ذائقہ محسوس ہوگا؟ ملیریا چڑھا ہوا ہے زبان پر ذائقہ محسوس نہیں ہوگا. لالا میرے دوستو, جو ہم لوگوں کو اللہ اور رسول کی جو انعامات ہیں, جو رحمت ہے, جو نور ہے, جو تجلی ہے, محبت ہے, معرفت ہے, نسبت اور تعلق کی جو ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں کا نزلہ اور گناہوں کا ملیریا چڑھا ہوا ہے. گناہوں کا ملیریا ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. اس کے اندر لذت ہے, وہ کیسے پتہ چلتی ہے؟ وہ ایسے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں, اور ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں, ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں. اصلی ہجرت نہیں صرف ترک وطن. وجہ وطن سے تو ہجرت کی, ہندوستان سے ہندوستانیوں نے پاکستان میں ہجرت کی, بہت اچھا کیا اللہ کے نام پر ہجرت کی, لیکن فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ ضروری ہے یا المہاجر المہاجر من ہجر الرسو. اصلی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. اصلی مہاجر کون ہے؟ ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں. اصلی ہجرت نہیں اس سے ترک وطن. وطن کو چھوڑنا اس کا نام ہجرت نہیں ہے, بلکہ ہجرت اصلی اس کا نام ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرے اور گناہوں کو چھوڑ دے. یہ ہے اصلی ہجرت. سمجھ آ گئی نا؟ اس کو کہتے ہیں المہاجر الحقیقی. المہاجر الحقیقی سچا اور پکا اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. میرے کو جو گناہوں کو چھوڑ دے, جو گناہ نہیں چھوڑتا, جو گناہ نہیں چھوڑتا, یہ شخص جو ہے بے وفا ہے, یہ شخص کمینہ ہے, یہ بے غیرت ہے, بے شرم ہے اور بے حیا ہے. یہ شخص کیوں صاحب؟ اس کو یہ القابات درست ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کرنا کیا ہے بس؟ لہذا اس کو جو اثر محسوس نہیں ہوتا وہ گناہوں کا اثر ہے, گناہوں کا ملیریا چڑھا ہوا ہے. اس لیے اس کو حلاوت ایمانی کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی. گناہوں کو چھوڑے پھر دیکھیں کیا مزہ آتا ہے. تب اس کو اللہ کے نام کی ایک ایک مٹھائی میں مزہ آئے گا. ایک ایک نام میں اس کو شربت روح افزا سے بڑھ کر مزہ آئے گا, ساری دنیا کے رسگلوں سے بڑھ کر مزہ آئے گا, ساری دنیا کی مرغی اور بکروں سے بڑھ کر مزہ آئے گا, ساری دنیا کے انگوروں سے سب بڑھ کر اس کو مزہ آئے گا. کیونکہ یہ سب مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے. خالق کے مزے کو مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. خالق اور مخلوق کے مزے برابر. اب میں نے جو آیت پڑھی تھی, اب دیکھو فیلڈ تیار ہو گئے نا, اب چولہا ہو گیا, دیکھتی گرم, اب صرف ہنڈیا پکانی ہے. اب کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, کہ جو دنیا میں رہتا ہے اس کے سامنے ایک حسین عورت آئی, اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس عورت کو دیکھوں, اور دل چاہتا ہے میں دل میں گندے خیالات پتاؤں, اس کا دل چاہتا ہے میں فلم دیکھوں, اس کا دل چاہتا ہے میں فلاں لڑکے کو دیکھوں. یہ تقاضا پیدا ہوا اس کے دل کے اندر, لیکن اس کو خیال ہوا کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے تجھ کو آ کے دیکھی, تو نے یہ نافرمانی کیوں کی, اگر میں یہ نافرمانی کروں گا تو کل اللہ کے سامنے مجھ کو جواب دینا ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ہم نے تجھ کو آنکھیں دی تھی, تو نے ان آنکھوں کو کہاں استعمال کیا, ہم نے تجھ کو دل دیا تھا, اس دل میں تو کیا خیالات پکاتا تھا, ہم نے تجھ کو ہاتھ پاؤں دیے تھے, تو یہ ہاتھ پاؤں کہاں استعمال کرتا تھا, ہم نے تجھ کو کان اور زبان دی تھی, یہ تو کان اور زبان کہاں استعمال کرتا تھا. تب وہ کیا ہے ٹھیک ہے, کہ اس کو خیال آتا ہے کہ اللہ نے میں سے یہ سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا. لہذا ونہن نفس عن الہوا, بس اس نے اپنے آپ کو بری خواہشات سے اور ذلت اور رسوائی سے اپنے آپ کو روک لیا. دل سے کہا, اپنے دل کو توڑ دیا, لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑا. سب اس خوف سے کہ کل اللہ نے مجھ سے پوچھا, کل میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. وہ اما من خوف مقام ربی ہی, کہ جو اس بات سے ڈرا کہ کل مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ونہن نفس عن الہوا, اور اس نے اپنے نفس کو گندے تقاضوں سے روک لیا, گندی خواہش پر عمل نہیں کیا, عورت کو دیکھنے کو جیتا نہیں کیا, شہوت کا تقاضا ہوا لیکن اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کی, جھوٹ کا تقاضا ہوا جھوٹ نہیں بولا. جس طرح جو گناہ تھا ہر گناہ سے بچ گیا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انعام دیکھو, اس کا انعام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت اس کا ٹھکانہ ہے, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. دیکھو کتنی سادی بات ہے نا, تو مشکل بہت موٹی بات تو نہیں ہے نا, علمی کوئی بات تو نہیں ہے, سیدھی سادی بات ہے. یعنی پتا چلا کہ اہل جنت کی علامتیں دو ہیں, دو باتیں ہیں اہل جنت. تو اب اپنے کو ہم کو اپنے اندر یہ علامتیں پیدا کرنی ہیں. اگر موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, اور اگر موجود نہیں ہے تو فکر پیدا کریں. یہ دو علامتیں کیا؟ اہل جنت کی علامت. اہل جنت کی کیا علامات ہے؟ دو علامتیں. نمبر ایک تو یہ یہ نہیں ہے کہ صاحب گناہ کا تقاضا ہی نہ ہو. ماذا کہتے ہیں صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ عورت کو دیکھنے کو دل ہی نہ چاہے. جیسے ایک صاحب میرے پاس یہاں ہے ایک دن, مجھ سے کہتے ہیں مجھے صاحب کوئی اللہ کا نام بتا دیں کہ میری نظر اور دل کی حفاظت اور نظر کی حفاظت دی. میں نے کہا اچھا اللہ کا نام بتاتا ہوں. میں نے کہا جب کوئی عورت سامنے آئے کوئی لڑکی یا لڑکا تو ایک کام کرنے کا کرنا کہ اپنی آنکھیں بند کر لینا, کہیں بھی اللہ کا نام بتا دے. میں نے کہا یہ آنکھیں کس نے پیدا کی ہے, اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ نہیں؟ میں نے ہاں. میں نے کہا بتاؤ یہ آنکھیں بند کرو گے تو اللہ کا نام ہوا کہ نہیں ہوا؟ بس یہ بھی اللہ کا نام ہے. نام نہ ہوا کام تو ہے بھائی, اللہ کا تو کام ہے. اب تو عورت سامنے آ کے آنکھیں بند کر لی, بس یہ اللہ کا کام نہیں ہوا کیا؟ اللہ خوش نہیں ہوگا اس سے کیا؟ تو لہٰذا بس آ گئے, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. تو یہ نہ کہے کہ تقاضا ہی نہ ہو. تو بعض کہتے ہیں صاحب ایسے کچھ کر دیجیے تو دل ہی نہ چاہے. بھائی یہ کیا بات ہوئی دل ہی نہ چاہے؟ اللہ نے تو یہ رکھا اندر کہ دل چاہے, تم چاہتے ہو دل نہ چاہے. ٹھنڈا ہی ہونا ہے تو کافور کی گولی کھا لو بھائی, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. کافور کی گولی اگر کوئی 40 دن کھا لے تو پھر اس کو بانسری اس کی بج نہیں سکے گی. لیکن اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بانسری بجانے کے لیے دی ہے تو حلال بانسری کیوں نہیں بجاتے بھائی؟ پھر بیوی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ دنیا میں نسل کیسے بڑھے گی؟ اولاد کیسے ہوگی؟ اپنی اولاد کو عالم حافظ کیسے بنائے گا؟ لیکن وہ بانسری کس لیے ہے؟ حلال بجانے کے لیے ہے, حرام بجانے کے لیے نہیں. صحیح نا بھائی؟ بس یہ اس کا خیال کر, حرام نہ استعمال کر. لہٰذا تقاضے ہو کوئی گناہ نہیں ہے میرے دوستوں. میں واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں, میرے بزرگوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم گندے تقاضوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. بلکہ جس کو جتنا زیادہ تقاضا ہوتا ہے اس کو اجر زیادہ ملتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ جس کو زیادہ تقاضا ہوگا زیادہ بچے گا نا, زیادہ تکلیف اٹھائے گا. تو جو زیادہ تکلیف اٹھائے گا اللہ کی اس پر زیادہ مہربانی ہوگی. تو کیا گھبراتا ہے یار؟ تو تقاضے سے گھبرانا ہے کیا؟ جب اجر مل رہا ہے تو کیا گھبرانا؟ صحیح نا بھائی؟ لہٰذا کیا پہلی بات تقاضا ہو, لیکن علامت کیا دو؟ دو علامت کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کو یہ خوف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, کل ایک دن مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. لہٰذا اپنا ہر عمل وہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا, کیوں میری نافرمانی کی, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو ایک تو کیا ہے اس کے دل میں خوف ہو کہ اپنا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہوں, کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا میں کیا جواب دوں گا. بس ایک علامت ہو گئی. دوسری علامت یہ ہے کہ پھر وہ گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کرے. یہ دو علامت ہیں, بس آسان ہے نا. اب یہ بات ہے, اب ہم ایسے ہمارے اندر کیسے پیدا ہو, بس یہی ہے. دل میں یہ کافی ہے. یہ تھوڑی کہ میں نے کیسے بتایا تھا نا جو حدیث شریف کی دعا پڑھی, یہ اس دعا کے معنی یہ ہے کہ خوف کے معنی یہ نہیں ہے کہ خوف کے معنی جہاں بیٹھے کام رہے منہ ہل ہی نہیں رہے اپنی جگہ سے, یہ خوف کے معنی نہیں. بلکہ خوف کے کیا معنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم اقسم لنا من خشیتک, کہ اللہ مجھے اپنے خوف میں سے وہ حصہ دے دیجئے کہ ما تحول به بینی و بین معاصیک, جو میرے اور گناہوں کے درمیان میں رکاوٹ اور حائل بن جائے, دیوار کھڑی ہو جائے. بس اتنا خوف چاہیے, بس ہو گیا نا کام. اتنا خوف. کتنا خوف؟ جو ہم کو گناہ کرنے سے بچا لے, بس اتنا خوف چاہیے. یہ نہیں کہ تھر تھر کانپ رہے, نہ کام پہ جا رہا ہے, نہ گھر سے باہر نکل رہا ہے, بیوی نے کوئی بات بولی جا پہ سبزی لا دے کہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نہیں جا سکتا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ خوف مطلوب نہیں ہے, یہ خوف اچھا نہیں ہے. بلکہ خوف کون سا اچھا ہے؟ اور ایسا بے فکر ہے کہ جو بدماشی کرتا ہے اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھ کو جواب کو اللہ کو جواب دینا ہے. یہ بھی بے شرم ہے, یہ بھی بے شرم ہے. یہ بھی خوف اچھا نہیں ہے, یہ بے خوفی اچھی نہیں ہے. بلکہ ایسا خوف ہو کہ بس گناہ نہ کرے, باقی ہنسے بولے یہ سب ہے. دوستوں میں ہنسنا بولنا اور یہ ہو کہ جہاں گناہ کا موقع ہے بس گناہ سے بچے, بس اتنا خوف کافی ہے. ایک علامت. اور دوسری علامت کیا ہے کہ ورنہ نفس عن الہوا, لیکن خوف کا نتیجہ بھی نکلنا چاہیے. اس کو یہ خوف تو ہے کہ میں گناہوں سے بچوں کیا جواب دوں گا, لیکن پھر بھی عورتوں کو دیکھتا ہے اور کہہ رہا ہے یار مجھے بڑا ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ بولے جا رہا ہے, لیکن عورتوں کو بھی دیکھے جا رہا ہے, داڑھی بھی منڈا رہا ہے, شلوار بھی ٹخنوں سے نیچے ہے, نماز جماعت سے بھی نہیں پڑھتا, اور ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے, فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, عورتوں سے باتیں بھی کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ خوف ہے. اس کو خوف کہیں گے؟ یہ خوف نہیں ہے. لہٰذا خوف کی علامت کیا ہے؟ اچھے کہ وہ یہ کہ گناہ نہ کرے. بس یہ دو. تو جس آدمی میں یہ دو علامتیں ہیں میرے دوستو, وہ کیا ہے, وہ کسی اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھو جو دنیا کے اندر گناہوں سے بچ رہا ہے, یہ آدمی جنتی آدمی ہے. دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھو جو اللہ کے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے, اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچتا ہے, یہ دنیا کے اندر جنتی آدمی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ چاہے اس کے پاس مال نہیں ہے, چاہے اس کے پاس شاندار بلڈنگ نہیں ہے, چاہے اس کے پاس شاندار گاڑی نہیں ہے, چاہے یہ شاندار کپڑے نہیں ہے, اس کے پاس شاندار کھانا پینا نہیں ہے, شاندار گھڑی نہیں ہے, اس کے پاس موبائل نہیں ہے, اس کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں ہے, اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے, لیکن میرے دوستو یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے. کہوں کیوں؟ کہ جنت ان چیزوں پر نہیں ملتی, جنت اللہ کی فرما برداری پر ملتی. سمجھ آگے نا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم اس بات کو اپنے اندر فکر پیدا کریں, کیا کہ ہم بس گناہ نہ کریں. میں نے اس بریانی کھانے سے منع نہیں کیا, بریانی کھانے کو جیتا ہے بریانی کھاؤ, بس گناہ مت کرو, بس اتنی سی بات. یہ جنتی آدمی بس کیا, گناہ نہیں کرنا بس, اور کوئی بات نہیں. شادی کرنے سے بھی منع نہیں ہے, شادی کریں, ہر سال نئے ماڈل کے بچے نکالیں, کوئی منع نہیں کرے گا. اور مٹھائی کھائے, آئس کریم کھائے, کوئی منع نہیں کرے گا, لیکن گناہ مت کرے گا. اتنی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی طرف سے پتا. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, سبحان اللہ وبحمده, سبحان اللہ العظیم, اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد اصحاب بارک وسلم. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, یا اللہ ہمارے دل کو دھو دیجیے, یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک و صاف فرما دیجیے. یا اللہ جیسے ہم اجرے سفید کپڑوں کو دھو کر اس سے میل اور کچیل کو دور کرتے ہیں, یا اللہ آپ ہمارے دل کو گناہوں کی گندگیوں سے دور, سے میل کچیل سے صاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دل کو اجلا فرما دیجیے, غیر اللہ کے تعلقات ہمارے دلوں سے نکال دیجیے. یا اللہ غیر اللہ کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجیے, اپنا تعلق اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ فرما جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. یا اللہ گناہوں کو ہم سے دور فرما, ہم کو گناہوں سے دور فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے. یا اللہ ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ ہماری زندگی کے ہر سانس آپ کی فرما برداری میں لگے. یا اللہ ہماری ہر نظر, ہمارا ہر قدم, ہماری ہر سانس, ہماری ہر سماعت, ہماری ہر گفتگو, ہماری ہر خاموشی, ہمارا ہر جسم کا ہر بال, ہمارا ہر قدم, یا اللہ ہماری ہر سوچ, ہمارا ہر خیال آپ کی فرما برداری میں ہو. یا اللہ ہم ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی کے لمحے سے اور آپ کو ناراض کرنے سے پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ اپنے خوف کا وہ حصہ ہم کو عطا فرما دیجئے کہ جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان رکاوٹ اور حائل ہو جائے. یا اللہ تعالی ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے, اچھے اخلاق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما, ہمیں دنیا بھی عطا فرما, آخرت بھی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے, شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی نبی و رحمتہ.